हाँ मैं क्या करता हूँ गांधी हम लगी जो बात सुनी अल्लाह की हम याद दिला देते हैं कभी शेख इस्लाम का मतलब काफी बात याद दिला देते हैं और खुदा न खास्ता कभी ये नीयत नहीं होती कि इनके अंदर ये मसला है तो मैं बात करूंगा तो फिर तो अल्लाह नाराज हो जाएंगे। अपनी नीयत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला एक दिन फजल फरमा लेंगे। हजरत शाहबरक साहब रहमतुल्लाह के 300 के करीब मदरसे हैं वहां पर हिन्दुस्तान में और हजरत वाला शाहबरक साहब रहमतुल्लाह की नकल शायद ही कोई कर सके। सबका नाम याद, सबकी पहचान की निशानी याद और किस जगह कौन है सब याद उनको। तो एक दफा तमाम उलमा हजरत के जितने मदरसे के कारी साहब उनको बुलाया और फिर फरमाया कि एक दफा ये अगर कह देंगे हम लोग कि या अल्लाह ताला मेरे पास कोई इंतजाम होता तो मैं मुफ्त में पढ़ा लेता, लेकिन मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, तो इस वजह से मैं जो है वो ये ले लेता हूं। फरमाया इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के पास जब देखेंगे नेक जो नियत करता है तो उसका थवाब मिलता है। फरमाया जब आसमान पर हम देखेंगे तो हमारे आमाल नामे में लिखा हुआ होगा कि अल्लाह ताला के दीन फैलाने के लिए इनकी नियत की वजह से अल्लाह अपने खाते में लिखते हैं उसको। फरमाया इसकी एक दफा सिर्फ आदमी नियत कर ले फिर फायदा खुद महसूस करेगा उसका। और जाहिर बात है आप लोग, मेरी मजबूरी है मैं ऊपर बैठा हूं घुटने और कमर की वजह से, वरना मैं नीचे बैठता। हमारे हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह बार बार फरमाते थे कि उलमा इकराम के कदमों में जो खाक का दर्रा लगा है ना उसके बराबर भी अपना वो कभी नहीं समझना। और जैसे हजरत वाला की निस्बत और हजरत वाला का एतमाद तो जहां जाते हैं वहां ज्यादातर मदारिस में ही बयान होते हैं और ज्यादातर अहले इल्म हजरात न आमाल मेरे पास कुछ भी नहीं है फिर भी मोहब्बत फरमा देते हैं। उसमें दूसरी बात हजरत वाला ये नसीहत फरमाते थे कि कुछ भी हो जाए बच्चों को मारना नहीं है, कुछ भी हो जाए। फरमाया कि आप अपने मार जो है ना उस पर ज्यादा नजर मत रखें, आप अल्लाह पर नजर रखें और दुआ करें उनके लिए कि अल्लाह ताला मेरा जितने बस में मैं इतना पढ़ा रहा हूं मुझे इखलास अता फरमा और इनका सीना खोल दीजिए, हर एक को कामयाब कर दीजिए। फरमाया दो दो रकात रोज पढ़ के अल्लाह से खूब मांगने की फिक्र करें। अव्वल नंबर वफाक में आ भी गए ठीक है अच्छी बात है, लेकिन मेरे मौजूदा तीसरे शेख जो है हजरत शाह अब्दुल मतीन बिन हुसैन साहब दामत बरकात शेख उल हदीस है बांग्लादेश के, हजरत के अजल्ले खुल्फा में है, तो वो भी ये नसीहत फरमाते थे कि दुआएं बढ़ाएं, अपने ऊपर नजर न रखें दुआएं बढ़ाएं। फरमाया हमारे पास इम्तिहान थे तखसुस के, उस वक्त हजरत हर साल तशरीफ लाते तो फरमाया कि सुनाया कि आपके इम्तिहान आते हैं अल्लाह कामयाब फरमाए बरकतें अता फरमाए, हर एक अपने दिल में पूछे तुलबा इकराम से मैं भी इसमें शामिल हूं। सो फरमाया कि हर एक अपने दिल से पूछे नमाजों में मेरे कितने नंबर हैं, अभी इस वक्त मैं मदरसे में हूं तो नमाज मेरी फजर की जमात से हो रही है, फिर जब मैं घर जाता हूं तब क्या मामलात होते हैं, जब किसी और काम से जाता हूं तब मेरे क्या मामलात होते हैं, जबान के 20 गुना है उस पर कितने नंबर हैं, गीबत से हम कितना बुझते हैं। फरमाया इन नंबरों की भी फिक्र करो, माँ बाप के अदब का मामला, बीवी की पिटाई। और हजरत वाला फरमाते थे एक बात पर खास फरमाते थे, हर दाढ़ी वाले को मौलवी फरमाते थे। फरमाया मेरे जितने मौलवी हजरात हैं उनसे मैं पूछता हूं वो दिल में जवाब दें, मुझे जवाब न दें कि बीवी के मामले में गुस्से का क्या मामला है, उसको पिटाई किस तरह जाइए। अभी आपके इलाके में जो आपसे बात हुई थी एक बच्चे को मारा उसमें क्या है क्या नहीं है, भाई आप वहां जाए मस्जिद में वो क्या है क्या नहीं है मेरा उससे वास्ता नहीं है, मुझे इतना पता है कि मौलाना महबूबुल्लाह साहब से मेरी बात हुई तो मस्जिद और मदरसे को जलाने और गिराने की फिक्र थी, तो उसको एक बच्चे को मारने के बारे में हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे अगर मोहतमिम साहब का बेटा हो तो, अगर मिनिस्टर का बेटा हो तो, जो माल देते हैं मदरसे को उसका बेटा हो तो उसको हम इतना मारेंगे, आपके यहां मुझे नहीं पता, हमारे यहां ज्यादातर ये है कि चमड़ी हमारी हड्डी आपकी, तो हजरत फरमाते थे कहां जायज है चमड़ी आपकी हड्डी हमारी चमड़ी हमारी हड्डी आपकी, तो ये ज्यादातर हजरत मस्जिद फरमाते थे। मुझे नहीं पता था मेरे भतीजे मेरे जो है वो दामाद बेटे तो ये छोटे थे हिफ्स कर रहे थे शेख मदारिस में, मुझे नहीं पता था वरना मैं मना कर देता, उस्ताद ने मारा तो यहां उंगलियों के निशान हो गए, तो घर करीब था मुझसे पूछे बगैर सीधा हजरत वाला का कोई वास्ता भी नहीं था, वहां मदर सरदामत बरकातुम देखते हैं तब इतना मौलाना मदर सरदामत बरकातुम से हमारा मुलाकात भी इतनी नहीं हुई थी, हजरत को जाके बताया कि इस तरह मारा حضرت فرماتے ہیں قاری صاحبان کو استاذ کو غصہ آنا چاہیے، غصے کی بات پر غصہ آنا چاہیے، غصے کی بات پر غصہ نہ آئے تو پھر کیا بچا؟ والکاظمین الغیظ میں تو یہی ہے کہ غصے کو پی جاتے ہیں. فرمایا غصہ میں جب بھی ڈانٹو گے مجھ سے گالی نکلے گی، جب بھی غصے میں ڈانٹو گے تو مار لگاؤ گے. صرف استاذ کی بات نہیں ہے، ماں باپ کا بھی یہی معاملہ ہے، غصے میں آ کے بد دعا دینا، مارنا. آپ یقین کریں، دیکھیں میں سوچ سوچ کے ادھر ادھر بات نہیں کروں گا، بس جو اللہ دل میں ڈالتے ہیں. اب وہ یہاں کی کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن استاذ ہو کے اتنی فوش گالی دی غصے میں آ کے طالب علم کو، مجھے انہوں نے آ کے بتایا کہ بھائی یہ مدرسے والے آپ کی بات مانتے ہیں تو ہمارے بیٹے سے دیکھو یہ بات کی انہوں نے. تو پھر میں نے بتایا بڑوں کو وہاں کے، انہوں نے ان کو سمجھایا. آپ یقین کریں 3-4 سال تک مسلسل طنز کرتے رہے بغیر نام لیے ہوئے، اس کی درسگاہ میں اپنے وہ برباد کریں گے، استاذ کی بد دعا لگے گی، یہ کون سی بڑی بات ہے شکایت کرنے کی. وہ بیچارہ تنگ آ کر مجھے اس نے بتایا میں کروں کیا، میں صبر کریں، استاذ کی کسی کی بھی قیمت کرنا سننا حرام ہے، پھر استاذ کی قیمت کرنا. اور پھر جب بات ختم ہو گئی آپ اپنے لیے کیوں سمجھتے ہو، بدگمانی آپ کیوں کرتے ہو؟ لیکن کیونکہ اور بھی طلبا تھے بتا رہے تھے، اب اس میں بد دعا لگنے کی بات ہی نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں جو استاذ کو ستاتا ہے، اذیت دیتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، اس کو ویسے ہی رابطہ اللہ سے کٹ جائے گا علم کے معاملے میں، کیونکہ اپنے محسن اپنے آقا کے بارے میں یہ کہتا ہے، تو اس سے کیا معاملہ بنے گا. حضرت والا کو بہت غم ہوا، سارے قاری، اس وقت مدرسہ حضرت کا چھوٹا تھا، تو سب قاری صاحبان کو بلوا لیا حضرت نے، اور پھر یہ بیان شروع کیا الرحمن علم القرآن. رحمان کی شان سے پڑھائیے، اللہ کے اور نام بھی ہیں، تو رحمت کی شان سے پڑھائیے. یہ فرمایا کہ ایک بھی طالب علم اگر مار کی وجہ سے اسکول چلا گیا، یہاں وہاں بے حیائی، اریانی، فحاشی، یہاں کے مجھے اسکولوں کا ایک لفظ بھی نہیں پتا کہ مرد لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں، مجھے کچھ نہیں پتا. لیکن جہاں زیادہ تر کی بات یہ کہ بچیاں ہمارے، ہم گاؤں والے نا، ہمارے گاؤں میں بچیوں کا بے پردہ نکلنا سمجھو کہ قتل ہی کر دینا نا. آج ہم لوگوں کے گاؤں میں چھوٹی چھوٹی بچیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، سر سے اسکارف اترا ہوا ہے، ماں باپ پر بوجھ ہیں. ہم اللہ کی، میں اپنے نام سے کہتا ہوں، اللہ کے نام کی بات کرتے ہیں، اللہ کی محبت کی بات کرتے ہیں، اور اے اللہ میری اولاد سب آپ پر فدا ہے، اور اپنا اولاد انگریزی اسکول میں پڑھ رہا ہے، بیٹی جو ہے نعوذ باللہ وہاں پڑھ رہی ہے، اسکول میں پڑھ رہی ہے. اب ایک میرے دوست ہیں، میرے اجازت یافتہ ہیں، مولانا ہیں، تو یہ بات ہو رہی تھی پڑھائی کے بارے میں، حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کی بات ہم کر رہے تھے پڑھائی کے لیے، آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی الحمدللہ گھر میں پڑھتی ہے، ہمارے خاندان کی ایک خاتون ہے ماشاء اللہ بہت نیک ہیں اور با پردہ ہیں، وہ آ کے پڑھاتی ہیں. تو میں نے کہا دیکھیے آپ اپنی طرف سے سلیکٹ کر کے پڑھائیں وہ دوسری بات ہے، لیکن وہ آپ سلیبس میرے پاس لے آئیں گے کہ کیا پڑھاتے ہیں؟ صرف دو لائیے گا آپ، اسلامیات اور سائنس. تو وہ لے آئے، وہ اسلامیات میں آدھا صفحے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبز گنبد کی تصویر تھی، دو صفحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اسلامیات میں، اور 6 سوالات، اور باقی پورا دوسری باتوں سے بھرا ہوا. ایک میں نے کہا بھی اسی فوٹو شوٹ کرا لیں. سائنس میں لکھا تھا، فورتھ کلاس کی سائنس پڑھا رہے تھے، یہ بچے کی پیدائش کس طرح ہوتی ہے، رحم کی تصویر کیا ہے، بچہ اس میں کس طرح ہوتا ہے، اور اگر غلطی ہو جائے، غلطی کا نہیں جملہ لکھا ہوا، تو مجبوری کے اندر بچہ کس طرح روکنا چاہیے، اور دوائیاں اور اس کے لکھا ہوا ہے. 4th کلاس میں اس کا فوٹو سیٹ بھی کرا لیا. وہ آئے، میں نے کہا بھائی یہ پڑھاتے ہیں. کہا مجھے کیا معلوم؟ میں نے کہا تو بھائی آپ معلوم کرو نا، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ایک دو بیٹے میں ایک آدھ پڑھنے چلا گیا وہ ٹھیک ہے، لیکن بیٹیاں تو گھر کی زینت ہیں نا، وہ تو شہزادیاں ہیں. آپ پڑھاؤ، آپ کو پتا ہے کہ اسلامیات ان کو پڑھا دیں، حساب کتاب سکھا دیں. حضرت مجدد حضرت تھانی رحمۃ اللہ کی نصیحت ہے، اور ان کو جو ہے وہ اردو اور حساب کتاب اور آج کے حساب سے تھوڑا لکھنا پڑھنا انگریزی کا بتا دیں. جہاں انگریزی سکھائی جائے گی، جس جگہ بھی انگریزی سکھائی جائے گی، ساتھ میں ان کو لٹریچر یہودیوں کا پڑھنا پڑے گا، تو ان کا دماغ اس کے اندر آ جائے گا. ایک مدرسے میں جانا ہوا، باہر نکلے تو میں اس طرح اشارہ کر کے انہوں نے کہا یہ سامنے ہے نا اسکول ہمارا ہے، یہ اسکول ہمارا ہے، طلبا زیادہ ہے اسکول میں زیادہ ہے، اسکول میں زیادہ ہے. یہاں تنخواہ کتنی ہے استاد کی؟ 18,000 روپے، اس وقت کئی برس پہلے کی بات. وہاں تنخواہ کتنی دیتے ہیں آپ؟ 40,000 روپے. کہ یہ پھر آپ کے طالب علم کیا کریں گے؟ انگریزی تعلیم نہیں حاصل کریں گے کیا؟ اور ان کا لباس بھی اس طرح کا، اللہ معاف فرمائے، آپ تو دین کی بات کرتے ہیں، لباس یہود و نصارہ کا. جب پیشاب کریں گے کھڑے ہو کر کریں گے، بیٹھ کر پیشاب کریں گے؟ میں کہا خود انصاف کرو، اپنے عسکری تعلیم عصری تعلیم بولتے جو بھی اس کو سر پر بٹھا لکھا ہے ہم لوگوں نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون مبارک یاد نہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوڑے یاد لگے وہ یاد نہیں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کوڑے لگے وہ یاد نہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ نکلا جیل سے وہ ہمیں یاد نہیں. اب دو باتیں تو نہ کریں نا، ایک تو اللہ کی معرفت کی بات کر رہے ہیں اور اپنا بیٹا جو ہے وہ بھئی ہم بھی اب خود نیک بنے اپنے بیٹوں کو بھی نیک بنائیں. چلو ایک آدھ کو آپ نے پڑھا لیا آپ کی مرضی ہے، لیکن میں آپ کو کتنے اسی مجلس میں جو آئے ہوئے ساتھی ہیں، چار بیٹے چاروں حافظ قرآن، دو دین میں لگے ہیں دو دنیا میں، لیکن اصلاح وغیرہ کی فکر. تو حضرت نے سارے قاری صاحبان کو جمع کر کے وہ کتاب چھپ گئی، پھر فرمایا یہ میرا واز جو ہے نا یہ ہر ہفتہ 10 دن پہ سنا دیا کریں. اس میں پھر حضرت نے یہ لکھا تھا کہ اگر ایک بچہ آپ کی مار سے اگر انگریزی اسکول میں چلا گیا اور وہاں پر اتنی چمک دمک ہے، سمندر کے کنارے لے جاؤ، دریا کی سیر کراؤ، فارم ہاؤس لے جاؤ اور یہ سب چیزیں ہیں، ناچ گانا ہے، اور ایک طرف ماں باپ الگ ماریں، پھر رشتے دار طنز کریں تو پھر ماں باپ پھر ماریں، ادھر قاری صاحب ماریں اور ادھر دوسرے تنگ کریں کہ عالم بننے کا فائدہ کیا، قاری صاحب بننے کا فائدہ کیا، تو بچے کو تو تباہ کر دیا نا. فرمایا کوئی فتویٰ نہیں ہے، لیکن میرے دل میں آتا ہے کہ ایک بچہ بھی مار داڑ سے وہاں اگر چلا گیا تو پھر سب ختم. مجھے ڈر لگتا ہے کہ دوزخ کا راستہ نہ دیکھنا پڑے اگر توبہ نہ کی. تو کس طرح ماں باپ کو ہی مارنا جائز نہیں ہے. پھر فتح آباد شامیہ میں الحمدللہ ہم نے ایک پرچہ چھپوا لیا، بار بار شکایت، بار بار ہمارے قاری صاحبان مانتے نہیں ہیں. ابھی ہم تھے کوئٹہ میں، پشین میں تھے، تو وہاں پر ایک مسجد کے اور مدرسے کے نزدیک چار اسکول تھے، شکر ہے سب کی شلوار قمیض تھے. جیسے ہی میں بیسمنٹ میں تھا، جیسے میں نیچے اترا تو الٹے ہاتھ پر کوئی استاد تھا یا قاری تھا مجھے نہیں معلوم، پلاسٹک کا اتنا بڑا پائپ اٹھا کے تو مارا زور سے، اور میرا تو کوئی واسطہ بھی نہیں، من میں کبھی ان کو دیکھا نہ انہوں نے مجھے کبھی دیکھا، جلدی سے پائپ پھینک دیا. تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے طلباء کو ہم یہ سمجھائیں کہ بھئی آپ ایک دن استاد بنیں گے، قاری بنیں گے، لڑکوں سے احتیاط کریں گے، موبائل سے احتیاط کریں گے. خود کہتے ہیں موبائل پر بیان کرو اور خود ہی اعتراض کرتے ہیں. پھر ہم تو اپنے حساب سے بیان کرتے ہیں، اور موبائل کا تو یہ مسئلہ ہے کہ شاید کوئی ایسا دن ہو جو بیان نہ کرتا ہوں، کیونکہ الحمدللہ پانچ ہمارے دوست ہیں جس میں ایک مولانا مفتی انوراگ صاحب ملے، ایک یہ دوست ہیں اور دوسرے علماء ہیں، اور پانچ یہ ہیں، چھٹا مفتی فرحان میاں بیٹا ہے، یہ جواب دیتے ہیں. اس کے بعد جب کوئی مشکل ہوتی ہے تو پھر میں جواب دیتا ہوں. میں نہیں سمجھ سکتا تو رات کو پھر حضرت احمد برکات میں بنگلہ دیش فون کرتا ہوں کہ اس کا میں کیا جواب لکھوں. ایسے ایسے موبائل کے مسائل ہیں اور دینداری کے اندر جب آپ کو بتا نہیں سکتا. آپ لوگ تقویٰ سے استعمال کرتے ہیں، لیکن طلباء تو تقویٰ سے استعمال نہیں کریں گے نا. اس پر تو ہمارا فرض ہے کہ ان کے اوپر ہم سختی کریں تاکہ دل میں صرف عشق اور معرفت کے ہی خزانے ہوں، دو چیزیں جمع نہ ہو. اجتماع زدین محال ہے، بد نظری سے لعنت آئے گی، رحمت سے بوجھ یعنی رحمت، اللہ سے رحمت سے دوری ہو جائے گی، اور بد دعا لگے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے اللہ لعنت فرما اپنی رحمت سے دور کر دے. تو رحمت سے تو اللہ کے قرب ملے گا، لعنت سے دوری ملے گی. دوری اور حضوری میں تضاد ہے، اجتماع زدین محال ہے. حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کے بارے میں کوئی کہتا ہے پہلے میں شیخ الاسلام تو بنوں نا، اس کے بعد پھر یہ بات کروں نا. پھر جب میرے حضرت خود شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے، مولانا یوسف صاحب ہیں شیخ الحدیث جامعہ شرفیہ لاہور کے، وہ حضرت سے بیعت ہو گئے ابھی، تیسرے شیخ ان کے حضرت، تیسرے یا چوتھے حضرت دامت برکاتہم میں، تو حضرت نے فرمایا کہ مولانا یوسف صاحب آپ کو 3 وقت کی اجازت دیتا ہوں واٹس ایپ کی، دوسری کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، صبح شام گھر جاتے ہوئے، مدرسے سے گھر جاتے ہوئے، اور پھر اپنے جیب سے فرمایا نکالا موبائل کی یہ میں گھر لے جاتا ہوں موبائل، سادہ بچے ہیں، بیوی ہے، پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، اور یقین کرنا آپ ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں. 1.5 سال کے بچے کے لیے دوست میرے ہیں، انہوں نے بتایا میری بیوی ضد کر رہی ہے، ٹیب بچے کو دلا دیں اور ٹی وی گھر میں لے آئے. کہا میں تو ٹی وی نکالے ہوئے برس الحمدللہ ہو گئے، وہ ضد کر رہی کہ نہیں، بچہ شور کرتا ہے، ضد کرتا ہے، وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ شیطان اس کو چلایا رکھ رہا ہے، چلاؤں تاکہ گھر میں ٹیلی ویژن یہ چیز آ جائے تو شیطان کے ساتھ مشغول ہوگا تو کیا چلائے گا. کھانا ہم یقین کرنا آپ کہ بھائی کہیں جانا ہوتا ہے، میں تو یہ بات بیان میں بھی نہیں کر سکتا کیونکہ ویسے ہی لوگ علماء سے مدارس سے دور ہیں، اوپر سے میں ایسی کوئی بات کر دوں جس کو وائرل کریں تو مجھے اپنی پکڑ کا خطرہ ہے. آپ یقین کریں بچے کو ملانے آ رہے ہیں، 4 سال 5 سال پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، چڈی پہنی ہوئی ہے، اور میرا تعلق والے کو پوچھتا ہوں کیوں بھائی میری مانتی نہیں ہے. ہم تو مانے پہلے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, پھر اللہ کے ذریعے پیسہ نہیں ڈالیں گے. ہمیں بھی اچھا لگتا ہے, فلمیں رات دن ہم دیکھتے ہیں اس لیے ہمیں اچھا لگتا ہے یہ چیز. اس طرح حضرت نے مختلف نصیحتیں فرمائی. ابھی ایک گروپ بنا ہے ہمارے پاس صرف علماء کا اور جو اجازت یافتہ ہے ان کا, تو حضرت والا کی نصیحتیں, حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتیں کہ دین کس طرح پھیلایا جائے, وہ الحمدللہ یہ لوگ جاری کرتے رہتے ہیں اللہ کے کرم سے. اس میں پھر زیادہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ نے زور دیا غیبت پر. دو مفتی صاحبان وقت لگانے آئے چار یا پانچ سال پہلے رمضان شریف میں, تو وہاں پہ رمضان میں تو آپ کو پتا ہے ہر کتاب میں لکھا ہے آنکھ کی حفاظت, زبان کی حفاظت. جس کتاب کو آپ اٹھاؤ جو میں نے اب تک پڑھی ہے, اور ہمارے یہاں الحمدللہ رمضان شریف میں مولانا گواہ ہے رمضان میں اتنے چلا لگایا تھا وہاں کہ فضائل اعمال سے تعلیم ہوتی ہے فجر بعد, اثر بعد, تراویوں کے بعد, ساتھ پھر اور بھی نصیحتیں ہوتی ہیں. جس کتاب کو لیا ہے نا, جس کتاب کو لیا اس میں لکھا آنکھ کی حفاظت, زبان کی حفاظت. تو یہی زبان کی اور آنکھ کی حفاظت تو اور وقت میں بھی ہونا چاہیے, اور وقت میں بھی ہونا چاہیے. اس موبائل سے اگر آپ لوگوں کی محنت ہے, ماشاءاللہ آپ لوگ بچا رہے ہیں طلباء کو, لیکن اور نصیحتیں کر کے بچائے سمجھو آپ کا صدقہ جاریہ پتہ نہیں کتنا ہوگا. کہ نفرت دلائی جائے ان کو کہ بھائی اس کے جیسے آتے ہی پہلی رات میں آدھی آدھی لائن ساڑھے تین صفحات نقصان کے بتائیں, اس کے بعد پھر اور مضامین آتے رہے. ساڑھے تین صفحات میں نے دوسری رات کو بتانے تھے لیکن موقع ہی نہیں آیا, کوئی اور مضمون آ گیا, فجر میں کوئی اور مضمون آ گیا. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اس جوش میں اسمارٹ فون بیچ دو, ایک غلطی ہمیں دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے. میں جانتا ہوں اس میں فائدے ہیں لیکن نقصانات زیادہ ہے, اور شریعت کا معاملہ دفاع مزرت مقدم ہے جلب منفعت پر. اسمارٹ فون کو بیچ دو. اور تصویر پر اس وقت حضرت اتنا ڈانٹتے ہیں کہ وہاں پر آ گیا کہ اخراج ہوگا. یہ مجھے کسی نے بتایا کہ دو سال غالباً پہلے کہ دارالعلوم کورنگی میں وہ ایک پرچہ الگ ہے, اس پہ حلف ہے کہ میں موبائل استعمال نہیں کروں گا, اگر میرے پاس موبائل پائی جائے تو میرا اخراج کر دیں. میں نے کہا چلو خام خاص پہلے پکا کر کے پھر بتایا کرو مجھے. کہا شیخ میں آپ کو پکا بتا رہا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں دارالعلوم کورنگی میں دوست ہیں طلبا, اہل علم بھی دوست ہیں. میں نے مفتی یعقوب صاحب حضرت کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ان سے پوچھا, پھر میں نے کہا پرچہ طلبا سے ہم نے منگا لیا, واقعی وہی پرچہ تھا. بندوری ٹاؤن میں بھی اسی طرح, پھر ہم نے بھی اپنے پاس اسی طرح پرچہ رکھ دیا. اور کسی کچھ مدرسے ہیں جو اللہ ان کو جزا دے, ان کے نیک گمان سے اللہ بڑھ کر بنا دیں, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے طلبا وغیرہ کو نظر میں رکھنا, قریبی کا معاملہ ہے, اللہ آپ کے نیک گمان سے بڑھ کر بنائے. بہرحال فون میرے پاس آیا کہ بھئی ہوٹل پر جو تخت ہوتے ہیں نا, اس پر پانچ طلبا جو ہیں تخصص کے وہ بیٹھ کے فلم دیکھ رہے ہیں. تو میں کسی کام سے آیا تھا, گاڑی میں ہی بیٹھا ہوا تھا, میں نے گھما گاڑی, وہاں گئے تو تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں جا کے پیچھے کھڑا ہو گیا ان کے, پتا ہی نہیں ان کو, دو شاید موبائل تھے میرے خیال میں. تو میں نے آگے ہاتھ بڑھا دیا موبائل کو لینے کے لیے, مجھے دیکھ کر شیخ نہیں میخ موبائل واپس دے دیں. تو میں نے کہا موبائل آپ کے محترم صاحب دیں گے آپ کو. ابھی ہوا ہے وہاں پر جمعے کی رات شب جمعہ میں, طلباء بہت زیادہ ہے شب جمعہ میں رہتے ہیں, تو چار چار ساتھی کھڑے رہتے ہیں کہ ٹوکن لیں موبائل جمع کرائیں. بھائی موبائل نہیں ہے, بڑا موبائل بھی نہیں ہے, نہیں چھوٹا موبائل بھی نہیں ہے, نہیں یہ لے لیں ٹوکن اوپر جائیں, ورنہ دوسرے لوگ چلے جاتے ہیں, رش زیادہ ہوتا ہے. صبح فجر میں جب میں آیا تو انہوں نے بتایا کہ ایک طالب علم موبائل پر تصویریں دیکھ رہا تھا, جھوٹ بولا کہ بڑا موبائل بھی نہیں ہے چھوٹا موبائل بھی نہیں ہے. کہ آخری سانس تک اصلاح کرانی ہے, کسی نے حضرت سے پوچھا حضرت آخری سانس تک, فرما ہاں واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. بتائیے آپ لوگوں کو, علماء نے یقین کو موت سے تعبیر کیا, تو جب موت تک عبادت کرنی ہے تو موت تک نور بنے گا, جب موت تک نور بنے گا تو پھر موت تک اصلاح بھی کرانی ہے. اب وہ جناب میں نے ہوٹل والے سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے, ہم نے ابھی مدرسے والوں نے چھاپا مارا تھا کچھ بھی نہیں ملا تھا, تو انہوں نے کہا موبائل ہمارے پاس ہوتے ہیں چارج ہم کرتے ہیں, شرط یہ کہ ہمارے پاس پراٹھا چائے کھانا ہمارے پاس کھائیں گے چھٹی والے دن, اور روزانہ جو آتے ہیں ہمارے پاس جائیں گے اور کسی کو اجازت نہیں ہے. اب بتائیے اب کیسا مرض ہے یہ. مفتی نعیم صاحب ہمارے رئیس دارالافتاء ہیں, چند دن پہلے کہہ رہے تھے ایک دل میں بات آ رہی ہے کہ ایک آدمی کو 10-12 بڑے بڑے بیماریاں ہیں, اس کو بڑی بڑی بیماریاں ہیں, اس کو کینسر بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, کینسر کا اثر گردے پر بھی پڑ رہا ہے. انتقال ہو گیا, سکون ہو گیا. اگر گناہ سے جو ہے نہیں بچے, توبہ نہیں کی, تو پھر مرتے ہی پٹائی شروع ہو جائے گی. ایسا خطرناک معاملہ ہے, اس میری بات میں اتنا اثر نہیں ہوگا, چاہے سب بیٹھتے ہیں آپ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں کہتے ہیں سب کو بیٹھنا ہے. اب لیکن استاذ کی بات کا یقین کرنا اثر زیادہ لیتا ہے آدمی, استاذ کے اثر زیادہ لیتے ہیں اخلاق. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ گھنٹہ 45 منٹ کا ہے تو آدھا پڑھاؤ آدھا اصطلاح کی بات کرو, تو نصاب کیسے پورا ہوگا بھائی؟ ویسے ہی بڑی مشکل سے نصاب پورا ہوتا ہے. تو یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ, میں نے کہا تھا اپنے اساتذہ سے کہ ہر استاذ آخر میں 3 منٹ یا 2 منٹ صرف کوئی اصطلاح کی بات کر لے, زبان کی گناہ شروع کریں 20 ہے. وہ چل رہا تھا معاملہ, میرے موجودہ شیخ نے پوچھا, پوچھتے رہتے ہیں کیا ترتیب ہے کیا نہیں ہے, تو میں نے عرض کیا کہ یہ ترتیب شروع ہوئی ہے اب تو کئی مہینے ہو گئے, بلکہ 1.5 سال شاید ہو گیا. فرمایا مجھ سے تو پوچھو, ظلم کرتے ہو. ان کے دماغ میں اس وقت علم کا نشہ ہے اور اس کے اندر وہ گھسے ہوئے اندر علم کے اندر, اور تم اس کو پھر 3 منٹ جو ہے وہ اصلاح کی بات کر رہے ہو. تو زیادہ تو اس وقت معاملہ علم کا ہے. علم نہ ہوتا, مولانا نہ ہوتے, مدارس نہ ہوتے, تو ہمارا رام چندر بھگوان داس ہوتا, یہ حضرت والا کا جملہ ہے. فرمایا کہ 5 منٹ صرف زہر کے بعد حضرت شیخ الاسلام حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب کے, مطلب 5 منٹ, 6 منٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک دوسرا فرمایا جب چھٹی ہو اور طلبہ نہ ہو تو 10 منٹ کر سکتے ہو تو منع نہیں ہے, لیکن طلبہ کو صرف 5 منٹ, نماز پڑھی بھی ہے زہر اور فریش تازہ دم ہے 5 منٹ کے بعد. اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ کے بارے میں حضرت شیخ الاسلام دامت ایک ہی بتاؤں گا بات, فرمایا کہ پہلے میں تقلیدن اب تحقیقاً کہتا ہوں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ جیسے علم کسی کے پاس نہیں ہے, اور میں روزانہ رات کو 10 منٹ پڑھ کر ملفوظہ پھر سوتا ہوں, کبھی یہ دورانیہ 20 منٹ سے 30 منٹ تک چلا جاتا ہے. پھر علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے مجھے نہیں معلوم, آپ کو پتا ہے. فرماتے ہیں یہ طلباء کرام آپ کو ہر قسم کی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں, گمراہی کا بھی خطرہ ہے. آپ کے سامنے ایک شخصیت ہونی چاہیے جس سے آپ تمرین کر سکیں, ورنہ گمراہی کی طرف ہم چلے جائیں گے. حضرت مجدد کے ملفوظات پڑھو, حضرت مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجدد کے ملفوظات پڑھیں. تو الحمدللہ 5 منٹ اللہ کے کرم سے, اور وہ بھی چنے ہیں حضرت والا نے ہمیں, فرمایا اس طرح کے مضامین چنو. اس کی 3 جلدیں بنی ہیں اللہ کے کرم سے, ایک جلد بن گئی, اس کے بعد 3 جلدیں اور بنی ہیں. ایک جلد 600 کے صفحات قریب تھے, ابھی چھپی نہیں ہے وہ. مولانا ہمارے سرتاج عزیز جو ساتھ آئے ہوئے ہیں, انہوں نے اس کا فوٹو سیٹ کرا کر یہ تعلیم کرتے ہیں وہاں, بڈھا پیر یا کیا پتہ بٹ بیرا شاید جگہ ہے وہاں, یہ تعلیم کرتے ہیں. یہ عظیم الشان فائدہ ہوتا ہے, عظیم الشان فائدہ ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کو محتاج سمجھیں گے کہ بھائی ہم تو یہ کتاب پڑھ رہے ہیں اپنی نیت سے, لیکن طلباء اتنی دعائیں دیں گے صرف 5 منٹ. پھر ہمارے یہاں ایک ہفتہ میرا بیان ہوتا ہے صبح 11 سے 12 لائیو ہوتا ہے, تو اس میں میرے خیال میں 8 یا 9 مدرسے بنی گڑھ بنات کے جڑے ہوئے ہیں. ڈھیروں خط آتے ہیں وہاں سے, بنات سے ڈھیروں سے خط آتے ہیں, ڈھیروں, کہ ہم لوگ ناول پڑھتی ہیں, فلمیں دیکھتی ہیں, موبائل ابا کو ضد کر کے لیا ہوا ہے, یہ کیسے جان چھوٹے گی. تو ادھر سے نور آ رہا ہے اور آنکھ کے ذریعے, زبان کے ذریعے, کان, دماغ, دل کے ذریعے نور جا رہا ہے. حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جی ہر سال اتنے بخاری شریف ختم کرتے ہیں, لیکن حضرت شیخ الحدیث ماں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے, فلاں فلاں فلاں, اب میں بیچ میں اب ملاتا ہوں کہ شیخ العرب والعجم جیسے رحمۃ اللہ جیسے, یہ کیوں نہیں ہے, کم کیوں ہے اتنے زیادہ؟ تو فرمایا کہ ایسے لوگ 2 چیز سے بنتے ہیں, ایک علم نبوت, ایک نور نبوت. علم نبوت کو صفوں سے حاصل کر لیتے ہیں, لیکن نور کو یہ صفے برداشت نہیں کر سکتے. قلوب العارفین ہیں اس کے, اور ان سے تعلق جوڑیں گے, اصلاح کرائیں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی نے درسی کتابیں پوری پڑھی ہو اور اپنی اصلاح نہ کرائی ہو اور ان سے دین کا کام ہوا ہو. اس پر بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کون سی گلی ایسی ہے جہاں پر دین کا کام نہیں ہو رہا, اور حضرت شاہ برال صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے امر بالمعروف کتنا ہے. ابھی جب میں ہم پشین, کوئٹہ, قلعہ عبداللہ اور وہاں پر چمن میں تھے, آپ یقین کرو جہاں سے گزر رہے ہیں مدرسے ماشاء اللہ بہت دل خوش ہوتا ہے. یہاں بھی جی پورے سفر میں جدھر جائیں مدرسے, اس دن میں نے گنا مجھے یاد نہیں ہے گنتی, مین روڈ پر اتنی مسجد ہیں ماشاء اللہ, ہر تھوڑی دیر کے بعد مسجد اللہ کے کرم سے, اور مدرسہ بڑے بڑے مدرسے الحمد للہ ماشاء اللہ. فرمایا امر بالمعروف کا کام کتنا ہو رہا ہے, حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں مجھے بتاؤ نہیں انل منکر کتنا ہے, گناہوں سے روکنے کے والے کتنے ہیں, رسومات جگہ جگہ خاندان خاندان میں پھیلی ہوئی ہیں, اس سے روکنے والے کتنے ہیں, اور پھر طنز کرتے ہیں کہ شیخ الحدیث صاحب جو ہے وہ پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے پڑھا رہے ہیں, اساتذہ کوئی کام ہی نہیں ہے, بس وہ سمجھتے ہیں کہ یہی سب کام کرتے ہیں. اب باہر نکلو تو پتہ چلے, شیخ کے ساتھ رہو تو پتہ چلے, خشکی چڑھ جاتی ہے. حضرت ایسی ڈانٹ لگا دیتے, فرمایا ارے جاہلوں, اگر یہ علماء اور مدارس نہ ہوتے تو ہمارا نام رام چندر بھگوان داس ہوتا. یہ سمجھنا کہ میرے اندر کوئی عیب ہی نہیں ہے, اللہ معاف فرمائے, پھر تو کلو بنی آدم خطبہ میں تو میں نکل گیا, اللہ معاف فرمائے. اور آخری بات, حضرت والا جو ہے وہ بہت نصیحت ہے, حضرت شاہ اللہ صاحب کی کتاب ہے مجالس ابرار, اس میں باب بنے ہوئے ہیں جناب شیخ کا, طالب علم کا, استاذ کا, مدرس کا, نگران کا, محتم صاحب کا, سب کا لکھا ہوا ہے کیا کیا کس طرح کرنا چاہیے. عجیب و غریب کتاب ہے. اس میں ہمارے حضرت والا جب ایسے علماء آتے تھے نا کہ حضرت خاص اور کوئی نہ بیٹھا ہو ہم نصیحت کریں, تو کئی بار حضرت نے اس غلام کو بھی بٹھا لیا, تم بیٹھ جاؤ تمہارے بیانات ہوتے ہیں. تو حضرت والا پھر دو زور دیتے, جو میں نے آپ سے عرض کیا نا آنکھ کا اور زبان کا, تو جو میں بتا رہا تھا اب باقی تھوڑی دیر باقی ہے کہ دو مفتی صاحبان آئے اور پھر کہا ہم اپنے, کیونکہ زبان اور آنکھ پر روز بیان ہوتا ہے رمضان میں, ویسے بھی زیادہ تر ہوتا ہے یہ الحمدللہ, زیادہ تر ہوتا ہے اللہ کرم سے, اور اپنی نیت ہوتی ہے تو شرم آتی ہے کہ میں بول رہا ہوں کر کیا رہا ہوں, میرے گھر میں شرعی پردہ ہے, میں غیر شرعی تقریبات سے بچتا ہوں, میرے زبان کے خلسل غیبت سے میں بچتا ہوں. تو انہوں نے بتایا کہ ہم محتمیم صاحب کی غیبت کرتے ہیں. تو میں نے کہا تو ٹھیک ہے, انسان ہے, غلطی ہو گئی, کچھ بڑھ کر اسالے ثواب کرتے ہیں, اگر ان کو پتا ہے تو ان سے معافی تو مانگنی پڑے گی, ورنہ پھر توبہ کیسے ہوگی, حقوق واجبہ کا معاملہ ہے. کہا پتا ہے محتمیم صاحب کو, وہ ہم سے ناراض ہیں, بات بھی ہم سے نہیں کرتے. میں نے کہا واللہ آپ کو خانقاہ میں تو ملیں گے نہیں, اب اللہ تعالیٰ تو آپ کو وہاں ملیں گے, استاد آپ کے محسن نے آپ کو پڑھایا بھی ہے آپ کو انہوں نے, اور آپ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں, یہ غلطی وہ میں نے مجھے زیادہ غلطیاں نہ گنائے. آپ کو اگر صحیح نہیں لگتا نا تو آپ چھٹی جو لیتے ہیں نا لمبی, یا استعفی دینے کے بارے میں آپ دوسری جگہ چلے جائیں, غیبت کی کیسے گنجائش ہوگی. کہ ہم نے معافی مانگی اور معافی دیتے ہی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی ٹوپی پیروں میں رکھو, آپ مفتی ہو, آپ سوچو کہ محنت کی کمائی مفت میں کمائی, ادھر بیانات اللہ نے کرائے, اوپر آ کر فلاں یہ کر رہا تھا فلاں یہ کر رہا تھا, وہ مدرسہ نہیں ہے فلاں کے محتمیم صاحب یہ کر رہے تھے, تو محنت کی کمائی اور بھیج دیا اور ٹرانسفر کر دیا اپنی نیکیاں وہاں پر غیبت کی وجہ سے. تو پھر وہ چلے گئے, پھر وہاں سے مجھے فون کیا کہ جس طرح آپ نے کہا تھا میں نے معافیاں مانگی, ٹوپی پیروں میں رکھ دی. پھر وہ رونے لگے. ایک ہمارے دوست ہیں, بات میں بات جاتا آتی چلی جائے گی, وہ اپنے محتمیم صاحب سے بہت ناراض. میں سمجھا رہا تھا ان کو کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے وغیرہ, آپ اپنی فکر کریں, قو انفسکم واہلیکم نارا. پھر محتمیم صاحب کا کہ وہ جو استاذ تھے تو انہوں نے بتایا کہ محتمیم صاحب اتنا ناراض ہوئے, اتنی بد دعائیں دی کہ پوچھو مت. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ کہا وہ میں نے ان کو خط یہ لکھا ہے. میں نے کہا خط مجھے دکھاؤ. آپ یقین کریں ابتدا سے انتہا بہتان کیچڑ, آپ نے یہ کیا آپ نے وہ کیا. تو میں نے کہا بھائی دیکھو اب ہم پڑھتے ہیں, میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں, عمل تو نہیں کرتے ہم, یہ غیبت کا کتنا بڑا گناہ ہے. ہم مفتی صاحب سے شیخ الحدیث صاحب سے عرض کریں گے کہ آپ ہمیں زنا کے اگر توبہ نہ کریں تو اس کے آسمان پہ عذاب کیا وہ لکھ دیجئے, حدیث پاک بتا دیجئے. انہوں نے پانچ لکھ کر دے دی. ٹھیک ہے, الغیبت اشد من الزنا, تو اس سے بھی زیادہ خطرناک معاملہ ہے. کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ ایسی باتیں لکھی تھی. میں نے کہا جاؤ معافی مانگو. کہا وہ ایسا خطرناک آدمی ہے, مجھے بھی مارے گا ڈنڈے سے. میں نے کہا اچھا یہیں پٹائی ہو جائے, ڈنڈے سے یہیں پٹائی ہو جائے. وہاں گیا, جاتے ہی بیٹھے ہوئے تو وہ لپٹ گیا, جا کے معافی مانگنے لگے. کہنے لگا یار دل تو چاہتا ہے تمہارا ہم پٹائی کریں, دیکھیں ہم پٹھان ہیں, ہم پٹھان کے دروازے پہ کوئی آ جائے نا تو پھر ہم بولتے ہیں جاؤ معاف کیا, چلو ختم کرو, گلے لوگ ہمارے کو. آج ان کی وہاں نہیں پڑھاتے ابھی, لیکن تعلقات اتنے ہیں کہ ہم معافی نہیں مانگتے, اللہ معاف فرمائے. میں نے بتایا نا سر چند چیزیں فرما دیتے, شرعی پردہ ہے, فرما مجھے مت بتاؤ دل سے پوچھو, شرعی پردہ ہے, زبان کی حفاظت ہے, غیبت سے بچنا ہے, گھر میں شرعی پردہ ہے, غیر شرعی تقریبات سے ہم بچتے ہیں, فرمایا بس بیٹھنا, اور جماعت کی نماز کے بارے میں پوچھنا. اب فجر میں اثر میں ثواب زیادہ ہے. حضرت مجدد کی آخری بات بتا دیتا ہوں. فرمایا کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے. ایک آدمی کو کسی نے دھوکے سے شراب پلا دی, وہ حالت اس کی خراب ہے, رو رہا ہے, حالت خراب ہے, رو رہا ہے. بھائی مفتی صاحب فرما رہے ہیں آپ کو گناہ نہیں ملے گا, بھائی مولانا آپ سے کہہ رہے ہیں گناہ نہیں ملے گا, روئے جا رہا ہے. بھائی آپ کہیں قسم ہم کھاتے ہیں آپ کو گناہ نہیں ملے گا، اس نے دھوکے سے شراب پلائی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا غیبت تو ہم کرتے اور سنتے ہیں، ہم تو غیبت کرتے ہیں اور سنتے ہیں، تو وہ تو اتنا بڑا گناہ ہے تو ہمیں رونا کیوں نہیں آتا، ہم غیبت سے کیوں نہیں بچتے؟ فرمایا دو وجہ سے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک گناہ کو گناہ نہیں سمجھا، نمبر دو عادت ہو گئی، پھر آخر میں فرمایا کہ عوام تو عوام خواص بھی اس میں مبتلا ہیں، ہمارے مجلسیں اس ناپاک چیز سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں، اور اللہ سے عہد بھی نہیں کرتے. مولانا نام تو نہیں بتائیں گے آپ کو، کچھ نہیں بتائیں گے مولانا. ہم جب یہاں پر آئے ایک جگہ بیان کر کے مدرسے میں، تو مولانا ہنس رہے ہیں، اچھا ہے اللہ ہنستا ہوا رکھے آپ کو بھائی، کہا جہاں ہم گئے نا میں قسم کھائی کہ بھائی آپ تو کیا، مجھے کیا معلوم، مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں ہے، اتنا پتا ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی بیان نہیں ہوتا، اور کوئی ایسا ایک جملہ نہ نکلے کسی کا دل دکھ جائے اللہ معاف فرمائے. کیا حضرت نے فرمایا بیان کے بعد یہ کہا کرو کہ اے اللہ جو مجھے کہنا تھا میں نے نہیں کہا، مجھے معاف فرما دیں، جو نہیں کہنا تھا کہہ دیا، معاف فرما دیجیے. تو وہاں مجھے ابھی تک یاد نہیں کیا بیان ہوا، ہمارا آپ بھی ساتھ تھے. تو حضرات نے بتایا کہ وہاں ایسا ٹیڑھا مسئلہ تھا اور مدرسہ بند ہو چکا تھا، اور اس کے بعد کے معاملہ تو جو آپ نے وہاں بیان کیا وہ سب وہیں کا معاملہ تھا. میں نے کہا مولانا خدا کی قسم مجھے یاد بھی نہیں ہے، میں نے قسم کھا لیا جوش میں، مجھے ابھی تک مجھے یاد دلایا تھا دو تین دنوں نے، وہ بھی میں بھول گیا. اب یہ تھوڑی ہے خدا نہ خواستہ کسی کو جو ہے وہ غیب کا علم ہوتا ہے. ابھی ایک جگہ بیان تھا، اس کے بعد میرے دوست نے بتایا کہ یہ دیکھو ہنسنے کی بات کر رہا ہے مولانا ابو سعید. تو میں مولانا کیا بات ہے، کہا جب بیان ختم ہوا تو ایک بوڑھے نے کہا کہ تمہارے شیخ کو پتا چل جاتا ہے کہ کون گناہگار ہے کون نیک ہے. تو میں نے کہا یہ کیا معاملہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کیوں؟ کہا جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان سے وہ ہاتھ ملاتا ہے، اور جو گناہگار گندے ہوتے ہیں اسے رومال کے ذریعے ہاتھ ملاتا ہے. تو وہ ہنسنے لگے، کہا ایسا نہیں ہے، وہ فتویٰ ہے 9 سال سے 19 سال تک یہ لڑکیوں کے حکم میں ہے. تو حضرت مجدد فرماتے ہیں ہاتھ ملانا بھی ہو تو موٹے کپڑے سے ہاتھ ملاؤ، اس میں کیسے شیخ کو معلوم ہوگا اتنے سادے لوگ. میں نے کہا بھائی آپ لوگ یاد رکھنا، جہاں ہم جائیں گے یہ ضرور بتائیں گے، تاکہ خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو. ایک علاقے میں ہم جا رہے تھے تو کسی نے کہا ہمارے مدرسے رک کر پھر جانا، تو میرے گھٹنے اور کمر کی ایکسرسائز ہوتی ہے، ورزش ہوتی ہے، فیزیوتھراپی ہوتی ہے. تو مدرسے کے سامنے 3 سیڑھیاں تھیں آگے آگے، تو اس وقت جو ورزش تھی نا آدھا پیر رکھ کر سہارا لے کر اس طرح کرنا تھا ایسے، تو میں جیسے اترا پھر اتنی دور سے سفر آیا تو گھٹنے کا ہی مسئلہ، وہ میں نے ورزش کی، اس کے بعد دوسری سیڑھی پر ایسے کرنے لگا ایسے. اللہ مدد نے فرمایا تو قسم بخدا کچھ بھی نہیں ہے. میں اندر جب گیا اور درسے کے فیصل میں ہم تھے، تو میں نے کہا بھائی میرے بار پہلے بار دوستوں یہ میں نے ورزش کی ہے، کوئی ایسا عمل ومل یہ نہیں ہے. تو دو قاری صاحب ہنسنے لگے، میں نے کیوں کہ ہم سمجھے یہ مصنوع طریقہ ہے مدرسے میں داخل ہونے کا، تو اس لیے بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے، بہت احتیاط کرنی پڑتی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے نیک گمان سے بڑھ کر بنائے. جس کام میں آپ لوگ لگے ہیں میرے بس میں نہیں ہے اس کے بارے میں بتانا کہ آپ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں، آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں. طلبا بیٹھے تھے رات کو یہاں، کسی وقت بیٹھے تھے یہاں، تو میں نے کہا بھائی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ آپ ہیں، حقیقت ہے سب کچھ آپ ہیں، لیکن ذرا ہم تصور کریں کہ میری آپ کی عمر کے لوگ اس وقت کیا کر رہے ہیں، مسلمان کافروں کی بات نہیں کر رہا، اور آپ لوگ کیسے ماحول میں ہیں، آپ وہ کیا کر رہے ہیں، لڑکیاں سپلائے، شراب، ڈرگس، زینا، بدفیلی، جوا، پتہ نہیں کیا کیا. تو میرے پاس کون سا عمل ہے جو اللہ نے، ویسے گناہگار تو کلو بنی آتا ہوں، خطا تو میں بھی ہوں اس میں آتا ہوں، لیکن یہ چیزیں جو اتنی خطرناک معاملات ہیں یہ اس کا کیسے ہم شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے فیوز اور برکات کو پوری دنیا میں پھیلائیں. ہر ہر آپ کا شاگرد، آپ کے محبت کی جو جال لگایا ہے آپ لوگوں نے اللہ کی محبت کا، اس میں پھنس کر اور دین پھیلا کے آپ کے لیے صدقہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگ نیچے مسجد میں جائیں بیٹا، اللہ آپ لوگ بھی دعا کریں میرے لیے کہ میں تو مجھے تو اتنا جھجک ہوتی ہے کہیں، کیونکہ حضرت نے اپنے جامعہ میں بیان کرا ہے 9 سال تقریباً، تو اس کی وجہ سے پھر وہ طلبا آج کہاں کہاں ہیں ماشاء اللہ. دوسرا یہ بھی طلبا پر محنت کرنی چاہیے کہ بھائی آج کل پوچھتا ہوں، یہاں بھی میں نے بڑے مجمع میں پوچھا کہ بڑے مدرسے میں کہ پاکستان جب سے بنا ہے اب تک کوئی ایسی حکومت آئی ہے جس نے طلبا سے محبت کی ہو؟ آئی ہے؟ نہیں. مدرسے سے محبت کی ہو؟ علماء سے محبت کی ہو؟ مسجد سے محبت کی ہو؟ پھر ایم اے کی ڈگری کیوں دے دیں؟ کوئی جواب نہیں دے سکتا. اس کا حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہ نے جواب دیا ہے کہ ایسے بہترین ماحول میں ادھر ادھر کی فکر ہی نہیں ہے، ایم اے کے بعد بی ایڈ کرو، MBA کرو اور پھر نوکری کرو, اور پھر اس پر وہاں کراچی میں کسی مدرسے سے بہت زیادہ اس پر شور ہوا تھا, ابھی بھی ہوتا رہتا ہے, عصری تعلیم حاصل کریں, ڈپٹی کمشنر بنے. اب اس میں بہت لمبی تقریر حضرت شیخ الاسلام احمد برکاتہم کی اللہ بلاغ میں بھی چھپی ہے. یہ فرمایا جب آپ کو بننا ہی ہے, نوکری کرنی ہے سرکاری, تو آپ مدرسے پر کیوں اتنا برس بوجھ بنے, یہاں کا آپ نے وظیفہ لیا, کھانا, دوائیاں, آپریشن, سب چیز یہاں کی استعمال کر کے, اور پھر آپ کالج نہیں کھلے ہوئے, فرمایا یونیورسٹیاں نہیں کھلی ہوئی, یہاں کیوں آپ آئے؟ انم الاعمال بالنیات میں پہلی نیت اگر ہے دنیا کی تو اس کی وعیدیں کتنی, استاد کی بات کا اثر ہوتا ہے. فرمایا ان پر یہ زیادہ محنت کریں آج کل کہ بھئی آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث بن رہے ہیں, اور پھر بن جاؤ گے آپ تو اسی کام میں لگو نا, ہر طرف کے حالات کیسے ہیں روتن. پھر حضرت میں باقاعدہ نصیحت کی, فرمایا ڈپٹی کمشنر صاحب بن جاؤ گے نا تو پھر آپ دین پھیلاؤ گے, درس حدیث دو گے, درس قرآن دو گے, ان کی بےودہ باتوں میں آپ ان کو چپ کرا دو گے, اور آپ دین کے لیے نکلیں گے, آپ کو نکلنے دیں گے وہاں پر, پھر بڑوں کی کیا خوش آمد ہے, بڑی تفصیل سے فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بڑی دولت سے نوازا ہے, تو ہمارے طلباء کا اگر یہ بھی ذہن تھوڑا بنتا جائے گھنٹوں کے علاوہ جو بھی ہو, دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, مجھے انسان بنا دے اللہ, مغفرت بے صاحب فرمائے, خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
یا اللہ تعالیٰ مجھے سب کو معاف فرما دیجیے, ہماری سہولت اور سہولت کو اپنے پیار کی تعریف بنا. یا اللہ تعالیٰ حضرت پارا رحمۃ اللہ سے حدیث پاک سنی جو ہمارا ہمارے علماء کرام نہیں پڑتا, وہ ہم میں سے نہیں. اے اللہ مجھے آخری سانس علماء کرام کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما, صرف جسم سے نہیں دل سے یا اللہ دماغ سے ان کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین ہیں, ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, عقل سلیم, قلب سلیم, فہم سلیم عطا فرما, ہم سب کے جملہ مقاصد احسنہ پورے فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.